یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے فائزہ بخاری. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان میں مہنگائی اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے اور اوورال معیشت پہ اس کی اپروچ کیا ہے. یہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ فیس بک کے اوپر بھی آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, فیس بک لائیو وی او اے کے اردو پیج پہ, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پروگرام براہ راست اسٹریم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام آپ 972 کلو ہرٹز میڈیم ویوز اس کے اوپر ریڈیو پہ براہ راست سن رہے ہیں. اور پہلے سیگمنٹ میں ہم حماد اظہر صاحب جو کہ اکنامک افیئرس کے منسٹر ہیں ان سے ہم نے گزشتہ روز بات کی, ان کی گفتگو سے کچھ ساؤنڈ بائٹس آپ کو سنوائیں گے کہ اس وقت معاشی طور پہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں اور خاص طور پہ مہنگائی جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پہ ان کی حکمت عملی کیا ہے. اسی پروگرام میں باقی جو ہمارا ریڈیو سیگمنٹ رہے گا اس میں گفتگو ہماری ہوتی رہے گی کہ اپوزیشن کے کنسرنز احسان اللہ احسان جو کہ طالبان کے اہم رہنما تھے ان کے مبین افرار کے اوپر, اور دلی میں ایسے میں جب متنازع شہریت کے بل کے اوپر احتجاج جاری ہیں حکومتی پارٹی کو بڑا دھچکا پہنچا ہے اور ایک بار پھر عام آدمی پارٹی دلی میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے بھارت کے دورے کے اوپر بات کریں گے, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو اسٹوڈیو گیسٹ بھی ہیں. مصدق چغتائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک انالسٹ بھی ہیں. علی عمران صاحب اکثر آپ ہمارے پروگرامز میں ان کو سنتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, سو ہمارے پروگرامز میں ان کی ان پٹ رہے گی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہنگائی کے اوپر. ان دنوں حکومت پاکستان کو کافی تنقید کا سامنا ہے عمران خان گورنمنٹ کو کہ انفلیشن ہے اور کم از کم 14% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں, اور اس مہنگائی کے سبب سوشل میڈیا پہ جائیں یا اپوزیشن کی بات ایون آج اسمبلی کے اندر جو ہوئی ہے سنیں تو حکومت کو کافی اس کے اوپر گرل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تمام اپوزیشن کے دھڑے. ہم نے پوچھا ہے حماد اظہر صاحب سے جو کہ اکنامک افیئرس کے منسٹر ہیں, اور ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کے خیال میں اس مہنگائی کے اسباب کیا ہیں, تو ان کا کیا بتانا تھا, آئیے سنتے ہیں.
بہت شکریہ جی. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ملک دیوالیہ کے قریب تھا, اور اس کے بہت سارے ادارے مثلا گیس کے ادارے اور بجلی کے ادارے وہ بھی تقریباً دیوالیہ کے قریب کھڑے تھے, اور ان کے قرضوں کے حجم میں اور ان کے خساروں میں ایکسپوننشیل انکریز آ رہا تھا. اس صورتحال سے ملک کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے. پہلا فیصلہ یہ تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز کو بچانے کے لیے روپے کو اس کے مارکیٹ ریٹ پہ لے کے آئے اور فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم سے ہم باہر نکلے. تو 124 روپے سے تقریباً آپ کا جو روپیہ ہے وہ 155 پہ گیا. اس سے آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو کی بچت ہوئی, فورن ایکسچینج ریزرو اب بڑھنا شروع ہو گئے, لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوا کیونکہ امپورٹس جو ہیں آپ کے ملک میں اس جو جتنی امپورٹڈ پروڈکٹس تھے وہ مہنگے ہو گئے, انڈسٹریل انپوٹس کچھ ہیں وہ مہنگے ہو گئے. دوسرا ہمیں سخت فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ ہمیں بجلی اور گیس کے نرخ جو تھے وہ بڑھانے پڑے. اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو کم آمدن کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ نہ بڑھائیں یا بہت کم بڑھائیں, لیکن بہرحال باقیوں کے لیے ہمیں یہ ریٹس بڑھانے پڑے. اس سے بھی مہنگائی میں ایک اضافہ ہوا. تو یہ سخت فیصلے کرنے پڑے.
یہ تو سے سخت فیصلے, لیکن ایک اور بات, پرائم منسٹر عمران خان بذات خود یہ کہتے ہوئے سنائی دیے ہیں کہ مافیاز بھی کام کرتے ہیں. یہی سوال ہمارے نظر سامنے کے سامنے رکھا گیا, سو کیا حکومتی بینچوں میں بھی کچھ مافیاز بیٹھے ہیں جو انفلیشن یا مصنوعی مہنگائی اس کا سبب بن رہے ہیں, تو کیا کہا انہوں نے؟
دیکھیں, ہماری حکومت میں ایسا جہاں پہ کہیں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے تو وہاں پہ وہ شخص اپنا ان پٹ نہیں دیتا پالیسی میکنگ میں, پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز, جب مافیا کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ مافیا تو آپ کو بھی پتا ہے ذخیرہ اندوز بیٹھے ہیں, سٹے باز بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر, مختلف سیکٹرز کے اندر بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ, مختلف مافیاز بیٹھے ہیں, کاروباروں میں بیٹھے ہیں, انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, ٹریڈرز میں بیٹھے ہیں, اور یہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, یہ کارٹیلز بھی بنا لیتے ہیں, یہ کبھی کبھی پرائسز کو مینیپولیٹ بھی کر لیتے ہیں.
تو ان کو ایڈوکیٹ کرنے والے کیا حکومت گرد گرد بھی ہیں؟ حکومت گرد گرد بھی ہیں ان کی ایڈوکیسی والے؟
حکومت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً بلکہ یونینمسلی جو سب لوگ ہیں وہ ان مافیاز میں, جتنی عمران خان صاحب کی ٹیم ہے وہ اس ان مافیاز کے خلاف بھی ہے اور خلاف ایک باقاعدہ جنگ لڑ رہی ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی ہمیں کہیں سے ویکنس نظر نہیں آتی, نہ ہی ہمیں کہیں سے ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی مافیا کا حصہ بن گیا ہے یا کوئی وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ہماری جو حکومت ہے اس کی رائے کے مترادف ہے کہ ان مافیاز کو ختم کرنا ہے.
جی مصدق چغتائی صاحب, آپ نے منسٹر فار اکنامک افیئرز حماد اظہر ان کی گفتگو سنی ہے, مہنگائی مس مینجمنٹ ہے یا جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ کا خود بھی تعلق بزنس کمیونٹی سے, وہ بھی کچھ مینورنگ کرتی ہے یا ایکسپلائٹیشن کرتی ہے؟
اس میں ایک کمبینیشن بہت ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ جو گورنمنٹ کا فوکس نہ ہونا, اینڈ بیسکلی لیک آف نالج, لیک آف مینجمنٹ فرام گورنمنٹ سائڈ. آپ کو پتہ ہے دا سیم بزنس پیپل on the flour mills last year and year before that and year before that and many years before that. There were crises off and on, but in this government, it has really gotten so out of hands and government has no idea. That's the issue. جب تک گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ان کے ساتھ اور دے ڈونٹ ہیو اینی سولوشن ٹو مینیج اٹ دے ول کنٹینیو ہیو دس ایشو. آٹے کا بھی جو بحران شروع ہوا ہے یہ ابھی آگے سے اگلے سال اٹ ول انکریز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر امپورٹنگ ویٹ ناؤ اور آٹا نو. اپریل میں مئی میں ویٹ کی نئی فصل آ جانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں ویٹ کو بائی کرنے کے لیے دیر بی پرائس ول گو ڈاؤن.
ٹھیک ہے, لیکن اس آٹے یا چینی یا خاص طور پہ جو شیعہ خورانی ہیں ان کی قیمتوں اور اس کے اچانک بحران کے اوپر بات کریں تو اس میں جو اسٹاکسٹ ہیں تو اس طرح کی جو کارٹلز بنی ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے, کیا جانا چاہیے اور ان کو اپنے طور پہ کوئی خیال رکھنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ کا, لوگوں کا, عوام کا, یا بزنس مین نے ہر صورت منافع ہی بنانا ہے؟
ایک بزنس مین ہیز ٹو میک منی.
یس,
لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو نجائز ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, دس از بیکاز ویکنیس آف گورنمنٹ. گورنمنٹ نے جتنی گندم جن فلاور مل کو دی ہیں دے نیڈ ٹو ہیو اکاؤنٹیبلٹی فار دس, کیونکہ گورنمنٹ ڈیڈنٹ فوکس آن دس تھنگ, دیٹس وائی دس دے آر ایبل ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس تھنگ.
آتے ہیں حماد اظہر صاحب سے. اگلا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب اس کا حل کیا ہے. ویسے حل کے بارے میں جب ہم بات کریں, ابھی کچھ دیر پہلے کابینہ کا اجلاس ختم ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ کم از کم 10 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جو بنیادی طور پہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں, آٹا, گھی, دالیں, چینی, اس طرح کے, اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن, اس کو امپاور کیا جائے گا. سو ہم نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی جو باتیں اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت کر کے دکھائیں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟ حماد اظہر کو سنیے.
دیکھیں, ایک تو صوبوں کے ساتھ مل کے اور کوآرڈینیشن کر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو اس کے اندر زیادہ وسائل دے کے ایک مؤثر ان کا رول سامنے لے کے آئیں گے کہ جہاں پہ یہ پرائز فکسنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اپنا, جیسے انہوں نے بڑا افیکٹو رول ادا کیا آٹے کی قیمتیں نیچے لانے میں, انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹرک کھڑے کیے, کنٹرول ریٹس کے اوپر آٹا جب تقسیم ہونا شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ دکانوں میں بھی آٹے کا ریٹ جو ہے وہ ایک دم ڈراپ کر گیا. اسی طرح ہم دوسرے جو سارے فوڈ آئٹمز ہیں جن میں ہمیں نظر آ رہا ہے پرائز فائی, وہاں پہ ہم یہ کریں گے. اور جو آپ کی فوڈ سپلائی چین ہے اس کے اندر جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے, نوٹ ہم کر رہے ہیں کہ ایٹ سورس قیمت جو ہے وہ فرق ہوتی ہے اور بائی دی ٹائم وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے, اس کے ٹیبل تک پہنچتی ہے, تو اس کے دورانیے میں بڑا زیادہ قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کچھ سیکٹرز کے اندر. اس کو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ان سپلائی چینز میں کر رہے ہیں اور وہاں پہ پرائز فکسنگ کر رہے ہیں ان پہ ہم اٹیک کریں.
اب فائنل پاکستان کی معیشت کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ٹیکسیشن جو کہ اس گورنمنٹ کا, ایک گورنمنٹ میں آنے سے پہلے عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ہم 4000 ارب کی چوری روک سکتے ہیں, معیشت کو بطور ایک ادارہ استوار کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے نظام سے چل سکتی ہے, سو اس میں کیوں کر ناکامیاں ہو رہی ہیں یا پلاننگز کیا ہیں؟ حماد اظہر سے ہم نے یہ پوچھا ہے, وہ ریونیو کے بھی منسٹر ہیں, کہ ریونیو میں اضافہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور پائیدار اس کے استحکام کے لیے کیا کچھ ان کے ذہن میں ہے؟ سنتے ہیں حماد اظہر کو, منسٹر فار اکنامک افیئرز.
دیکھیں, معیشت میں اوور آل تو استحکام جو ہے اس کے آثار واضح ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو اتر رہے ہیں, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ پچھلے سال 25% کم ہوا, اس سال 80% سے زیادہ کم ہو گیا ہے, آپ کا ریونیو گروتھ جو ہے وہ 17% ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, ابھی تک ہم نے 90% اپنا ریونیو ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے فار دا فرسٹ 6 منتھس جو ریونیو ٹارگیٹ تھا. ان ساری چیزوں کو ظاہر ہے چیلنجز بھی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لیے خود بہت بڑا ریونیو ٹارگیٹ رکھا وہ رکھا تھا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایکچوئل ٹیکس کلیکشن ہے اور ٹیکس پوٹینشیل ہے اس میں تقریباً جیسے آپ نے کہا کہ 4000 ارب روپے کا فرق ہے اور اس فرق کو ہم پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ٹارگیٹ ہے, بڑا چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے اور ریس کے لیے اس کے اوپر ریزسٹنس بھی آتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مراحل عبور کریں گے اور آپ کی اکانومی جیسے اسٹیبلائز ہو رہی ہے اور امپورٹ کمپریشن اس کے اندر ہو رہی ہے, اگلا ہمارا اسٹیج جو ہے وہ ریکوری کا اسٹیج ہے. اس ریکوری کے اسٹیج میں کافی چیزیں خود بھی ان لائن فال کر جاتی ہیں, ریونیوز بھی ان لائن فال کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی کچھ امپورٹس بھی ڈیوائیو ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹیکس بوائنسی بڑھ جاتی ہے اکانومی کے اندر. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو پازیٹیو کمپلیمنٹریٹیز کریٹ کرتی ہیں لیکن اسٹیبلائزیشن کا جو دور ہوتا ہے وہ مشکل دور ہوتا ہے, اور ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ پہلے دو سال اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ ہمیں ایک سختی سے گزرنا پڑے گا, اس سے ہم فی الحال ابھی گزر رہے ہیں.
جی مصدق چغتائی صاحب, ہمارے ساتھ دو منٹ ہیں فیس بک لائیو کے سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے. سو اب پاکستان کی اوور آل معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ اپنی بھی رائے دے سکتے ہیں. منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹس بہتر آ رہی ہیں, ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آپ نے سنا ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں. سو واقعتاً یہ بہتر ہو رہے ہیں, یہ اعداد و شمار کا جیسے وہ اپوزیشن کہتی ہے گورکھ دھندا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ توقع رکھی جائے کہ چلو آج نہیں تو چھ مہینے سال آگے چل کے پاکستان کی معیشت اپنے مضبوط گراؤنڈز پہ کھڑی ہوگی.
جو اکنامک منسٹر یا فائنانس منسٹر نے جو کچھ ابھی کہا ہے بالکل دے فج نمبرس. بیسیکلی ہی ہیز ٹیکن اے سیم پیج وٹ وی ور ٹولڈ ان مشرف گورنمنٹ, وٹ وی ور ٹولڈ ان زرداری گورنمنٹ آفٹر دس, اینڈ وٹ وی ور ٹولڈ ان نون لنک گورنمنٹ آفٹر دس. ایگزیکٹ سیم تھنگ, سیم نمبر, دے فج نمبرس. I can tell you, back in 2003-2004, for every $100 we export or we made or came to the country, we had to import, our import was 125 rupees, 25% of the gap. Ab ye gap takriban 150% ho chuka hai, aur government ko koi andaaza nahi hai is waqt ke uske liye plan kya hona chahiye. Sabse badi baat ye hai ke انہوں نے جو ابھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا. آئی کم فرام بزنس فیملی, آئی ہیو انویسٹمنٹس ان فور ڈفرنٹ سیکٹرز ان پاکستان. آئی کین ٹیل یو دی ایکسپورٹرز ہو امپورٹ را مٹیریلز, دے آر ہیونگ ویری ٹف ٹائم. ہمارے جو نیکسٹ ایئر کی ایکسپورٹس ہوں گی, دس امپورٹ پالیسی آف دیئرز ول امپیکٹ دم ہارشلی. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آؤٹ سائڈ وینڈرز, آؤٹ سائڈ امپورٹرز ول ناٹ ڈیپینڈ اپان پاکستان امپورٹس, دے ول ڈیفینیٹلی گو ٹو سمبڈی ایلس. دس ول ہیو اے لانگ ٹرم امپیکٹ آن پاکستان امپورٹس. انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے جس بلینکٹلی امپورٹس کو کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کیا. دیٹ از اے رانگ اپروچ,
کیونکہ آپ کو پھر محصولات میں ریونیو میں کمی ہوگی نا. دوسری جانب
بالکل محصولات میں بھی کمی نہیں ہوگی, بلکہ اگر اف آئی ایم میکنگ سرجیکل انسٹرومینٹس اینڈ آئی وی ہیو ٹو امپورٹ اسٹینلیس اسٹیل, اب جو انہوں نے امپورٹس کم کیے ہیں اٹ ہیز امپیکٹڈ اسٹینلیس اسٹیل مارکیٹ.
حامل نہیں آیا,
حامل نہیں آیا تو میری ایکسپورٹس متاثر ہوگی نیکسٹ ایئر. اس سال تو میرے پاس ہے ادھر جو اسٹینلیس اسٹیل مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کی وجہ سے دس ول امپیکٹ مائی ability to export. uski wajah se
hum aate hain, isko guftgu hamari jari rahegi economy pe, lekin facebook segment ali imran hum aapke comments ke sath khatam karna chahenge. siyasi asraat, اکانومی اگر اسی طرح رہتی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور اسٹیبل کرنے میں کیا چیلنجز ہیں, اور اگر ہو گئی تو کیا فرق پڑے گا؟
شکریہ اسد. دیکھیں جی, گورنمنٹ پہلے ہی بہت زیادہ ایک پولیٹیکل پریشر میں ہے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑے وعدے کیے تھے جس پہ وہ ڈلیور نہیں کر پائے. اس میں نہ صرف اکنامک ہے بلکہ فارن پالیسی, اور پھر ابھی بھی آپ کو پتہ ہے افغان کانفلکٹ ہمارے بارڈر پہ جاری ہے, اور دوسرا ایسٹرن بارڈر پہ کشمیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ اگر دیکھا جائے, اگر گورنمنٹ جلدی ڈلیور نہیں کر پاتی 50% آف پرامسز, تو یہ بہت ہی مشکل ہوگا. اور جو ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے اور دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, وہ اس سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
بہت شکریہ علی عمران آپ کا, مصدق چغتائی صاحب. فیس بک لائیو کے سیگمنٹ سے ہم اپنے لسنرز کو اور اپنے ویورز کو خدا حافظ کہیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا ریڈیو کا یہ پروگرام جاری رہے گا, اور ابھی ہم معیشت کے اوپر ہماری بات چیت جاری رہے گی, باقی موضوعات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سو فیس بک سے اجازت دیجیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر فائزہ بخاری. بات ہم کر رہے ہیں پہلے سیگمنٹ میں پاکستان کی معیشت کے اوپر, اور عوام کو درپیش جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ مہنگائی کی صورت میں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا میجرز لے رہی ہے. کچھ دیر پہلے کابینہ کا اجلاس ختم ہوا ہے, اور ہمیں اسلام آباد سے بتایا گیا ہے کہ کم از کم 10 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے ذریعے اور سبسڈیز کے ذریعے فوڈ آئٹمس کے ذریعے میں لوگوں کے اوپر اس کا جو دباؤ ہے اس کو کم کیا جائے. لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ اگلے مرحلے میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید $5 ارب ڈالا جائے گا, لیکن انٹرنیشنل جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پاکستان نے لون لے رکھا ہے, ان کی ابلیگیشنز بہت مختلف ہیں. یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا وہ ابلیگیشنز حکومت پوری کر پائے گی. اگر تھوڑی سی سسٹینیبلٹی ہوئی ہے ریزروائرز میں, سو کیا پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف یا باقی فائنانشیل انسٹیٹیوشن سے اپنے معاہدوں سے نکل جائے گی, کیونکہ وہاں سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ مزید آپ نے اپنی جو بھلے وہ بلز کی صورت میں یا پرائسز کی صورت میں آپ نے کچھ بیلنسز کریٹ کرنا ہوتے ہیں اور اس کا براہ راست اثر عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے. سو ہم نے ان پالیسیز کے اوپر حکومت اپوزیشن کا بھی ورژن لیا ہے. سائرہ افضل تارڑ حزب اختلاف کی رہنما ہیں, فارمر منسٹر ہیں, مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. وہ کیا کہتی ہیں, کچھ امید ہے کہ یہ عمران خان حکومت کنٹرول کر پائے گی, ڈلیور کر پائے گی معیشت میں؟ آئیے ان کی رائے لیتے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کو میں کم کروں گا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مافیا یہ سارا کچھ کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا. میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پہنچ چکی ہے. باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے بیوروکریسی نے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا, اس میں کون کون انوالو تھا, اور لوگوں کو ریلیف دینے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب ان چوروں کا محاسبہ تو کریں. گورننس نام کی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس وقت. آپ دیکھیں تو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں ان کو رو رو کے. یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں اور کیا ہیں. جب یہ پانی سر سے گزر جاتا ہے نا تو پھر ایک دو وزیر آتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کے چکر میں. ڈاکٹر فردوس ہو گئی, اسد عمر ہو گئے, جی شیخ رشید ہو گئے. جی ہم مانتے ہیں مہنگائی بہت ہے, ہمیں احساس ہے, گھبرانا نہیں ہے. جب وزیر اعظم صاحب اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومت کو کون فیل کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آٹے اور چینی کے بحران کے پیچھے کون سے مافیاز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بزدار کو ہٹانا چاہتا ہے اور کون وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے. دیکھیں جی ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے, پھر یہ چیزوں کو ہونے کیوں دیتے ہیں؟ اور جب ہو جاتی ہیں تو کیوں نہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, شفاف طریقے سے لوگوں کو بتاتے؟ ہمارے لوگوں کو تو انہوں نے شک کی بنیاد پہ اندر رکھا ہوا ہے. ڈیڑھ ڈیڑھ سال اندر رکھنے کے بعد کورٹ ان کو عدم ثبوت کی فراہمی کی وجہ سے اور ناقص کیسز کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے, اور اپنے جو اسٹیبلشڈ ان کے چور ہیں جن کی چوری ان کے وفاقی وزراء کی, جہانگیر ترین کو دیکھیں, خسرو بختیار کو دیکھیں, آپ ان سارے مافیاز ہیں. ای سی سی سے مطلب اپروول ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسد عمر صاحب خود اٹھ کے نیشنل اسمبلی میں فرماتے ہیں کہ چینی کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے, اور آج پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا, کیا انہوں نے اعلان کرنا ہے؟
جی مصدق چوکھائی صاحب, اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے آپ کے کمنٹس کے ساتھ. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے خاص طور پہ؟ دیکھیں نا یہ عمران خان جب 23 سال کی ان کی اپوزیشن تھی, ان کا اوورسیز پاکستانیز اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی پہ بہت بھروسہ تھا کہ بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹس آئیں گی, ہوٹلز بنیں گے, اور ابھی بھی وہ ٹوریزم کی جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. سو ہمیں اب ذرا ہمارے لسنرز کو وہ پکچر دیجئے کہ امریکہ کے اندر جو سٹیبل بزنس مین ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے کچھ تیار نظر آتا ہے, کن ایریاز میں خاص طور پہ اس کی توجہ ہے یا نہیں ہے, کیا گارنٹیز چاہیے جو حکومت دے پا رہی ہے یا نہیں دے پا رہی؟
اسد صاحب اس میں یہ جو بھی پہلے سب سے پہلے جو آپ نے 10 ارب روپے کی سبسڈی کا کہا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اٹس اونلی 5 روپیز پر پرسن,
پر پرسن میں 24 کروڑ پاپولیشن کو لگا رہے ہیں. جی ہاں,
تو دس از اے جوک. اینڈ اگر آپ اس طرح سے اکانومی چلائیں گے, دس از آل اٹ از ٹو ڈو دا لپ سروس, لوگوں کو چپ کرانا جی ہم نے 10 روپے دیا, ایکچولی ناٹ 5 پیسے, 50 روپے پر پرسن, ایون 50 روپے پر پرسن اٹس 1 کلو آف آٹا. سو وٹ یو آر سبسیڈائزنگ از ٹو ون فیملی, 5 بندوں کی فیملی ہے, یو آر گیونگ دیم 5 کلو آف آٹا. سو اکانمیز ڈو ناٹ ورک لائک دس. اب آج اس کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو پاکستان سے جو ایف ڈی آئی, پاکستان جو ایف ڈی آئیز ہیں, آپ ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس گورنمنٹ نے آئی یوز ٹو بی اے چیئر لیڈر آف دس گورنمنٹ انیشلی, لیکن اس گورنمنٹ نے ہر وہ کام کیا ہے جو انہوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے اپوزٹ ہر وہ کام کیا. دے ہیو ٹیکن بیسیکلی یو ٹرن آن ایوری تھنگ. ان کو اب سروائیول کی پڑی ہوئی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کیسے پیسے لگائیں گے, گورنمنٹ آف پاکستان از ٹوٹلی آؤٹ آف سنک ہاؤ ٹو اٹریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو جو جی ایس ٹی ہے نا ہمارا 70%, دے نیڈ ٹو ریڈیوس ٹو آلموسٹ زیرو فار ایٹ لیسٹ 10 to 15 years. آئی ایز اے بزنس مین وین آئی ایم سیٹنگ اوور سیز, آئی ایم سیٹنگ ان یو ایس اے آر سم بڈی سیٹنگ ان کینیڈا اینڈ وی وانٹ ٹو انویسٹ منی,
جیسے بنگلہ دیش نے کیا,
جیسے ہم نے کسی جگہ پہ پیسے لگانے, بٹ وی ول سی کہ بھائی ہم پیسے اس ملک میں لگائیں جہاں سے ہمیں
پروفٹ ملے,
انویسٹمنٹ کی سیکورٹی ہو, پالیسیز وہاں پر ایوری ادر ایئر چینج نہ ہو, جب پولیٹیکل گورنمنٹ چینجز پالیسیز ڈو ناٹ چینج, اور اس کے ساتھ ہم پروفٹ بنائیں. اف آئی ایم میکنگ پروفٹ ان اے کنٹری اے, آئی ول لو ٹو میک مور انویسٹمنٹ ان دا سیم کنٹری. دس از وٹ گورنمنٹ ہیز ٹو کم ود اے پلان. دے نیڈ ٹو اسٹڈی دس فار 10 ڈفرنٹ گورنمنٹس ہو آر ہیوج ڈیسٹینیشن فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آپ اس میں دیکھ لیں میکسیکو کو آپ لے لیں, کچھ کنٹریز ہیں ایسٹرن یورپ میں ان کو آپ دیکھ لیں, تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, آپ ویتنام کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. آپ گورنمنٹ نیڈز ٹو لک ایٹ وٹ دے آفر, ہمارا پیکیج اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے.
اور اس میں آف کورس میرا خیال ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہو, پورا ایک فائنینشیل پلان ہو, فائنینشیل چارٹر ہو جس کے اوپر سب نے سائن کیا ہو, پالیسیز میں استحکام پتہ ہو کہ گورنمنٹ بدلنے سے بھی پالیسیز نہیں بدلیں گی, اور جس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے خاص پلان سے وہ پلان ہرٹ نہیں ہوگا. پروگرام کا یہ حصہ یہاں پہ اکانومی کا, معیشت کا, اس کو ختم کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیکیورٹی ایشو پہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصدق چغفائی صاحب, پاکستانی امریکن بزنس مین ہے, علی عمران صاحب نے بھی جوائن کر رکھا ہے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار. کافی دیر ہم نے آپ کو خاموش رکھا ہے, لیکن اب اگلا پورا پروگرام آپ ہی بولیں گے. اور اگلے پروگرام کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملٹنسی کے اوپر. پاکستان نے کم و بیش 2 دہائیاں اس کا سامنا کیا ہے, اور طالبان ایک افریق کے طور پہ سامنے آئے تھے, اور طالبان کا جو سب سے بڑا اٹیک تھا پاکستان کے اندر وہ آرمی پبلک اسکول پہ تھا. سو ایک اس کے فیس تھے طالبان کے, جن کو احسان اللہ احسان کہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان کی گرفتاری ہوئی, جس پہ بڑا سراہ بھی گیا سیکورٹی اداروں کو, لیکن اب پچھلے ہفتے سے آپ نے دیکھا ہے خبریں پہلے سوشل میڈیا پہ آئیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں, مبینہ طور پہ فرار ہے. آج اپوزیشن نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتنے ہائی سیکیورٹی ایریا سے وہ کیسے فرار ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے, کیا اس کے نیچے بہت ساری یہ چیزیں آ رہی ہیں, شرائط آ رہی ہیں, کنڈیشنز آ رہی ہیں, اور پاکستان اپنے اعتبار اور اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے. لیکن ابھی تک آفیشلی نہ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے, نہ سیکیورٹی منسٹر نے, کل سوالات بھی کیے گئے تھے ان سے, کسی نے اس پر رسپونڈ نہیں کیا ہے. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بھی اس پر رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں. بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں, ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم اس گفتگو آغاز کرتے ہیں, پھر آپ کا انالیسز لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسے دیکھتے ہیں احسان اللہ احسان کے مبینہ فرار کو؟ کیا جیسے بہت سارے سوالات ہیں ذہنوں کے اندر, یہ اسی کا کوئی شاخسانہ ہو سکتا ہے, اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں؟ عام آدمی کا ذہن نہیں مانتا کہ انتہائی سیکیورٹی, انتہائی کسٹڈی سے کوئی ایک شخص نہتا وہ فرار ہو جائے. کیا کہیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ. جس طرح آپ نے بتایا سوالات تو بہت سارے ہیں اور ان کے جوابات بہت کم ہیں, لیکن جہاں تک ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں جو حالات ہیں, جن حالات میں اس نے سرنڈر کیا تھا, تو ظاہر ہے کہ جب سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو گارنٹی دیتا ہے یا اس کے لیے یہ بات چیت کرتا ہے, اور پھر اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ تحت اس کے تحت وہ سرنڈر کرتا ہے. اور کیا تو جس طریقے سے اپروور کے لیے ہے کہ وہ شریک جرم ہوتا ہے, لیکن اس پر وہ صرف گواہ کے طور پر کام کرتا ہے. اسی طرح کے طریقے سے یہ سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے کسی ڈیل کے تحت تھا, کچھ شرائط کے تحت تھا, اور وہ شرائط شاید جو جس نے سیکورٹی اداروں کے سامنے سرنڈر ہوا تھا تو انہوں نے پورے کرنے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے آڈیو پیغام کا تعلق ہے کہ وہ ترکی میں ہے اور بال بچوں سمیت ہے, تو یہ ایک انڈیا دیتا ہے کہ شاید یہ فرار نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں کہ کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے یا کچھ ایسے طریقے سے گیا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کے شناختی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ویزا درکار ہوتا ہے, اسی طریقے سے ٹریول ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن آیا یہ کیسے ممکن ہوا, یہ بھی ایک مشکل سوال ہے جس کو مطلب ہے کہ عام حالات میں آیا, آج کل جو دنیا کے سیکورٹی حالات ہے اس میں مشکل نظر آتا ہے. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ پرابیبلی میرے نظر میں یہ اینڈ گیم کا ایک حصہ ہے, اور اینڈ گیم جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا حصہ اس طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ انڈیا دینا تھا یا باور کرانا تھا کہ جو سرنڈر کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہم ڈیل کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک دروازہ کھلا چھوڑا گیا کہ
لیکن بریگیڈیئر صاحب کو کہ پاکستان ٹی ٹی پی نے سرنڈر نہیں کیا, ٹی ٹی پی نے سرنڈر نہیں کیا, اور اگر اینڈ گیم کا حصہ ہے تو بھی ایک طرف تو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کچھ گیمز ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو سیکیورٹی کا ادارہ ہے اس کے اوپر بہت بڑی کرٹیسزم آ رہی ہے, اور یہ چیزیں باؤنس بیک کر سکتی ہیں. وہ پیرنٹس جن کے بچے مارے گئے تھے وہ احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں اور دنیا میں اپنا میسج بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو کیا اس امپیکٹ کا بھی کوئی خیال رکھا گیا ہے؟
جی, جہاں تک مورلٹی کا تعلق ہے یا جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے تو جنگ میں یہ مورلٹی اور اصول تو نہیں ہوتے. البتہ اپنے ملک میں جس طریقے سے ان کے پیرنٹس اور انہوں نے کورٹ کو بھی موو کیا ہے اور ان کا حق ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے کلیم کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے جٹ بلیک کو چھوڑا جاتا ہے جن کے ہاتھوں پر ہمارے بچوں کا خون ہے, اور وہ خون بھی اس طریقے سے کہ جس بے دردی سے مارے گئے تھے اسکول میں, وہ ابھی تک وہ وینٹل ٹراما سے وہ پیرنٹس نکلے بھی نہیں ہے, اور اوپر سے یہ ان کو اس کے اسکیپ جو ہے وہ ان کو مزید دکھ دیتا ہے, بلکہ ان کے زخموں پر ایک نمک جیسا محسوس ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو سوشل ایکٹیویٹ ہے یا اپوزیشن ہے یا اس کے علاوہ باقی لوگ ہیں, وہ بھی ڈیمانڈ کرتے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ اس نے خود کنفیس بھی کیا تھا تو پھر کورٹ کے سامنے لاتے اور اس کو سزا دیتے, اور ہائی کورٹ کا بھی حکم تھا پشاور کا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو منطقی انجام تک اس کا جو ٹرائل ہے یا اس کا جو بھی اس پر چارجز ہے وہ پہنچانے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوا. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہ خاموشی ہے تو یہ خاموشی بہت سارے مشکوک اور شبہات کو جنم دے رہی ہے, حکومت کی طرف سے بھی ہے, سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی ہے, اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے, لیکن لگتا ہے مجھے یہی ہے کہ شاید افغانستان کے بڑے پکچر میں یہ ایک مول تھا اور اس مول کو استعمال بھی ہوا, اس کے ذریعے بہت سارے انفارمیشن بھی آئے, بہت سارے گینگ بھی بسٹ ہوئے اور وہ آرار اور ٹی ٹی پی کو کافی نقصان پہنچا, اور ادھر کافی حد تک امن بھی قائم ہوا. یہ اس کا مثبت پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر باقی مزید سرنڈر کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی مثبت اس لیے ہوگا کہ بجائے جنگ کے اگر اس قسم کے ایلیمنٹ سرنڈر کر جاتے ہیں, اور پھر عام طور پر اس قسم کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ان میں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے, تو شاید یہ وہ عام معافی اب جنرل منسٹری کی طرف بھی ایک قدم یا ایک اشارہ نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن جو بھی کنڈیشن ہو, لوگوں کا یہ استحقاق ہے کہ ان کو ایک صحیح اور ٹرو پکچر دی جائے,
تو اس میں کافی دن بھی پڑ چکا. جی
علی عمران صاحب, ایک تو یہ کہ آپ نے واشنگٹن افغانستان کے اوپر بہت لکھا ہے, آپ نے بہت بولا ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی جا کے, احسان اللہ احسان کا جو مبینہ فرار ہے اس کے اوپر, اور پھر آپ جرنلسٹ بھی ہیں, رائٹ ٹو نو ایکٹ کے تحت پاکستان کے عام آدمی کا بھی یہ استحقاق ہے نا کہ بتایا جائے کہ اگر یہ رہائی ہے تو کن کنڈیشنز پہ ہے, فرار ہے تو کیسے ہوا ہے, ایک بات. دوسرا, کیا یہ واقعتاً افغانستان کے اندر اینڈ گیم سے لنکڈ آپ کو نظر آتا ہے, اور کیا اس بیک ڈراپ میں جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں, کیا عام معافی کا بھی امکانات ہے کہ ٹی ٹی پی ختم ہو جائے, سرنڈر کر دے مکمل طور پہ؟
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے, کیونکہ احسان اللہ احساس ایک ہارڈ کور ملیٹنٹ ہے اور وہ ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کے اسپوکس مین رہے, اور جہاں تک اے پی ایس کا تعلق ہے, دیکھیں ابھی وہ شہدا جو ہیں, پاکستان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں, اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے, تو یہ تو پھر اس کے برعکس جا رہا ہے. اب یہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں بتائے پاکستان کے عوام کو, ان کے شہدا کے جو لواحقین ہیں ان کو, اور سب انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کہ اس کو کس شرائط کے تحت چھوڑا گیا. اگر اس کو چھوڑا گیا ہے اور اگر فرار ہوا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو امپلیکیشن یہ بھی آتی ہے کہ جو دوسرے ملیٹنٹس ہیں یا ملیٹنٹ گروپس ہیں یا انڈیویجول ملیٹنٹس ہیں, وہ بھی کل کو یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم تو آخر میں معافی لے لیں گے, اور پھر ایک لوز, ایک ویری ویری بیڈ گورننس کا یہ ایگزامپل آتا ہے اگر واقعی وہ اتنی ہائی سیکورٹی پریزن سے فرار ہو سکتا ہے.
لیٹ می بیکم لائک اے ڈیولز ایڈوکیٹ, اگر احسان الاحسان کہیں کہ آئی واز جسٹ سپوکس پرسن, میں تو وار فیلڈ میں تھا ہی نہیں, تو کیا ہم ان کو سافٹ ملیٹنٹ کہہ سکتے ہیں؟
یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بظاہر وہ جس طریقے سے ان کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ تو ایک بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ آج ہم نے یہ واقعہ کر دیا, یہ دھماکہ کر دیا, یہ ٹیررسٹ
اینڈ گیم. اس کے ساتھ تعلق ہے کوئی
اینڈ گیم سے؟ ہم ابھی
مذاکرات سے
اس کا دیکھیں, ہو سکتا ہے, پاسیبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں, پاکستان نے کیا گین کیا, اور پاکستان نے اتنی جو بڑے ملٹری آپریشنز کاسٹلی, جو کہ جس میں کہ پاکستان کی فورسز نے بھی قربانی دی, پاکستانی قوم نے دی, پاکستان کو اقتصادی طور پہ اتنا بڑا نقصان ہوا, بتایا جائے کہ پاکستان کو اس کو قید میں رکھنے سے کیا انفارمیشن حاصل ہوئی, اور ٹی ٹی پی کس حد تک اب اس کا خاتمہ کیا جا سکے.
جی بہت شکریہ علی عمران آپ کا, برگیڈیئر سید نذیر مومن صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین وقت ہوا ہے کہ ایک ہم بریک لیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کی سیاست پہ. نریندر مودی پرائم منسٹر بھارت کے, ان کی پارٹی کو سخت دھچکا پہنچ رہا ہے نئی دلی کے لیجسلیٹو الیکشنز کے اندر, اور غیر معمولی صورتحال ہے بی جے پی کے لیے, اور عام آدمی پارٹی بظاہر سویپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہے فائزہ بخاری. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ علی عمران موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ویوز اینڈ نیوز اس کو ہیڈ کرتے ہیں. مصدق چغتائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں, بزنس اینڈ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ان کے کمنٹس ہم شامل کریں گے. اکانومی پہ آپ نے تفصیلی بات سنی ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دہلی الیکشنز کے اوپر. اسٹیٹ کے ریاست کے نئی دلی کی قانون ساز اسمبلی کے یہ انتخابات تھے, اور پہلے سے یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس کو سخت دھچکا پہنچ سکتا ہے ان انتخابات میں, اور ان توقعات کے عین مطابق نتائج آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ نتائج ایسے وقت میں ایک دھچکے کے طور پہ نریندر مودی کے لیے سامنے آ رہے ہیں جب ان کے متنازع بل شہریت کا جو ہے اس کے خلاف بھارت بھر میں طلبہ تنظیمیں ہوں یا سول سوسائٹی ہو, وہ سخت احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور انٹرنیشنلی بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. سو کیا مطلب ہے اس کا بھارت کے لیے اور بی جے پی کے لیے؟ سب سے پہلے کچھ اپ ڈیٹس لیتے ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم ہمارے ساتھ ہیں, پھر انالیسس کے لیے علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بھارت سے ہمیں پونیا پرسونیا واجپائی صاحب جوائن کریں گے, ایڈیٹر ان چیف سوریا سماچار کے. سہیل انجم بہت شکریہ آپ کا, کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی تک, کیا آپ کا کہنا چاہیے کہ جو ریزلٹ بورڈ ہے وہ کیا بتا رہا ہے پارٹی پوزیشن؟
نتائج تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, آ چکے ہیں, اور 70 رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کو 62 سیٹیں ملی ہیں, اور بھارتی جنتا پارٹی کو 8 سیٹیں ملی ہیں. کانگریس کا کھاتا نہیں کھلا ہے. یہ اصل میں بی جے پی نے بڑی منفی سیاست اس بار کی تھی. اس بار کیا وہ عام طور پہ انتخابات میں کرتی ہے, لیکن اس کا فائدہ پہلے تو پارلیمنٹری الیکشن میں ان کو ملا تھا, لیکن اس الیکشن میں نہیں ملا. اور اگر آپ دیکھیں 2017 سے ہی تو اسٹیٹ الیکشن جیتنے ہوئے ہیں, سب میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ پانچواں اسٹیٹ ہے ایک تسلسل کے ساتھ جس میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اصل میں ایک بات اور بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی نے جو یہاں حکمراں ہے اس نے بہت ہی مثبت مہم چلائی, اور اس نے 5 سال کے دوران جو اپنے کام کیے, صحت کے معاملے میں کام کیے, تعلیم کے شعبے میں کام کیا, ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کیا, عورتوں کو سٹی بسوں میں فری ڈرائیو دے دیا, اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں میٹرو ریل میں بھی وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کو فری सफर करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन जो मेट्रो कारपोरेशन ने उसकी इजाजत नहीं दी। इसके अलावा और भी दूसरे जो काम उन्होंने किए थे उसका फायदा ये हुआ कि उसको सीटें अच्छी खासी मिली, बल्कि बहुत ज्यादा मिली।
यानी एक तो
बीजेपी ने जो निगेटिव
आम आदमी की यानी परफॉर्मेंस है, दूसरा ये बताएं कि ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है मुतनाज़े बिल है शहरियत का, उसने भी कोई किरदार अदा किया है बीजेपी की इस शिकस्त में?
हाँ, दिल्ली में तो उसने किरदार अदा किया है, क्योंकि जो शाहीन बाग का धरना है उसके खिलाफ बीजेपी ने बहुत ज्यादा यह है कि बयान बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से आए, किसी ने कहा कि वहां पर पाकिस्तानी दहशतगर्द बैठे हुए हैं, किसी लीडर ने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को अरविंद केजरीवाल बिरयानी खिला रहे हैं, एक वजीर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कह दिया कि शाहीन बाग में खुद कुछ बमबारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले एक बीजेपी के जो IT सेल के जो इंचार्ज हैं उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया कि वहां पर 500-500 रुपए लेकर के औरतें धरने पर बैठ रही हैं। ये सारी चीजें, उत्तर प्रदेश के वजीर आला आए, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बोली के बजाय गोली की बात की, और एक और मरकजी वजीर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने नारा लगवाया कि देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगवाया। ये सारी चीजें एक हद तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद तमाम ने ये महसूस किया कि निगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, निगेटिव मुहिम चलाई जा रही है, तो उसका बड़ा उल्टा असर पड़ा।
बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम, आपने हमें अपडेट किया और आप बता रहे हैं कि 62 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी दिल्ली की लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में ऑलमोस्ट स्वीप कर गई है। 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आती है, कांग्रेस का मुकम्मल वॉश आउट हुआ है। एनालिसिस इसके ऊपर लेंगे पुनिया पर सोनिया वाजपेयी साहब ने हमें ज्वाइन किया, एडिटर इन चीफ सूर्या समाचार स्टूडियो में इसी पे एनालिसिस के लिए अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुनिया पर सोनिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्या रीजन हैं बीजेपी को इतना बड़ा ये शॉक हुआ है, उसकी क्या वजूहत हैं, आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी शानदार रही है या ये जो करंटली एक कंट्रोवर्शियल बिल है सिटीजनशिप के बारे में उसने भी कंट्रीब्यूट किया है बीजेपी की शिकस्त में?
मेरे ख्याल से सारी चीजें एक साथ मिल गई है, क्योंकि दिल्ली के भीतर स्टूडेंट्स के मूवमेंट चल रहे हैं, दिल्ली के भीतर जो सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट है उसको लेकर विरोध हो रहा है, दिल्ली के भीतर जो इकोनॉमिक पॉलिसी भारत की डगमग है उसको लेकर परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लगभग 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स, लगभग 200 से ज्यादा पार्लियामेंट्रीज, लगभग 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता, और जिस रूप में प्रचार कर रहे थे और जो मैसेज था दिल्ली के भीतर वो पहली बार ये था कि क्रेडिबिलिटी आपकी गायब हो गई है। हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा मैटर था, इसमें इशू गायब था और लोगों ने मन बना लिया था कि बीजेपी को हराना है।
सही।
और बीजेपी को हराना है और इसके पैरेलल में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज है और उनका जो स्टाइल है उन पॉलिसीज को लेकर आना जिससे कि पोलराइजेशन हो वोट बैंक का, हमें लगता है कि दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट शायद पहली बार भारत में उस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगा देगा जो अभी तक बीजेपी जिसके आर से जीतती रही है चुनाव।
सही।
तो लोगों ने पहली बार इसे समझा है और दिल्ली का जो सोशल स्ट्रक्चर है वह भी थोड़ा समझना चाहिए कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो दिल्ली में लगभग 2.75 लाख है।
अच्छा।
तो यहाँ के लोगों की जो स्थिति है इकोनॉमिकली वो देश के किसी भी स्थिति से बेहतर स्थिति है।
ठीक है।
और उसमें आप लोगों की इश्यूज का जिक्र नहीं करके एक ऐसे इशू का जिक्र कर रहे हैं जो लोगों को परेशानी कर रहा है और आपकी इकोनॉमिक स्थिति भी डामाडोल है।
ठीक।
ये परेशानी लोगों के भीतर बहुत ज्यादा थी और हमें लगता है ये पूरा का पूरा जो जनादेश है, जो फैसला जनता ने दिया है, यह प्रो केजरीवाल से ज्यादा एंटी मोदी भी है।
ठीक है। एक बात ये बताइएगा वाजपेयी साहब, क्या ये इसी तरह स्टेट्स के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर ये सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट हो सकते हैं आगे चल के?
मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे ये वातावरण बन रहा है
लोकसभा।
इन्होंने महाराष्ट्र को गवाया, देन उसके बाद झारखंड को गवाया, हरियाणा में किसी तरह सरकार बना पाए, दिल्ली में गवा दिया, आफ्टर 6 मंथ बिहार में इलेक्शन है, बिहार के बाद 3 मंथ के बाद बंगाल में इलेक्शन है, फिर यूपी का नंबर आ जाए। मेरे ख्याल से ये पहली बार बीजेपी का एक संकट है कि बीजेपी के मेंबरशिप जो है वो 10 करोड़ प्लस है और सभी स्टेट्स के भीतर अगर बीजेपी हार रही है तो इसके रिफ्लेक्शंस सेंटर पे जरूर पड़ेंगे।
अब आ जाते हैं जरा कांग्रेस की तरफ, बीजेपी को तो बड़ा शॉक हुआ इसके बावजूद, एनीवे 8 सीटें कोई मानी नहीं रखती हैं 70 के ऐवान के अंदर, और ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश कर दिया है आम आदमी पार्टी ने उनकी परफॉर्मेंस में, सोए रंजन भी बता रहे थे। कांग्रेस क्यों वॉश आउट हो गई है, कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती?
हमें लगता है इसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि कांग्रेस ने उस रूप में प्रचार प्रसार एग्रेसिव वे में नहीं किया, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसका सामना इस बीच में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को लाभ मिल जाएगा। उसने अपने आप को बहुत डाइल्यूट करके रखा, पहला हिस्सा ये था। दूसरा हिस्सा ये है कि कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि नेशनल वे में ज्यादा है और रीजनल लेवल पे कम हो रही है। रीजनल लेवल पे जो जितने भी छत्रप हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के नेता हैं, वह कांग्रेस के साथ अगर खड़े होते हैं तो उनको लाभ होता है, अकेले लड़ते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो वो कांग्रेस के पीछे खड़े या कांग्रेस के साथ खड़ा होना जरूर चाहते हैं, जिससे वह बीजेपी को डिफीट दे सके। कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को समझ रही है कि अगर स्टेट्स में उसकी भागीदारी नहीं भी है, लेकिन नेशनल लेवल पे क्या वो थ्रेट दे सकती है मोदी स्टाइल को, ये एक स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से। राहुल गांधी भी उस स्टाइल को समझ रहे हैं।
अलीम रान साहब, भारत के ये इंतखाबात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यकीनन अच्छी खबरें नहीं हैं, जैसे वाजपेयी साहब बता रहे हैं, जैसे पहले सुहेल अंजुम ने भी बताया, लेकिन ओवरऑल एक और डायनामिक्स भी हैं कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिजल्ट्स या रिफ्लेक्शन मुख्तलिफ है, और रीजनल पॉलिटिक्स के नतज मुख्तलिफ हैं, नेशनल और लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए नतज मुख्तलिफ हैं। आपको पता है कि बीजेपी ने बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की अभी हाल ही के अंदर। सो भारत की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं आपके ख्याल में, और अभी ये जो शॉक हुआ है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए क्या पैगाम है इसमें?
देखें जी, दो बातें। नंबर वन ये कि बीजेपी एक नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो आप कह रहे हैं उसमें बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है और वो दो मुसलसल इलेक्शन जीते भी हैं। तो अब दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो एक बड़ी एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप है उसका एक फुकदान है, उसकी कमी है। अब इतना बड़ा क्राइसिस जो ये शहरियत के एक्ट का आया है, तो उस पर वो उस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके और अपने दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ है वो तो यही जाहिर कर रहा है। अब आगे चल के उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है वो उनको एक बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करना पड़ेगा, और मैसेज जो उन्होंने डाइवर्सिटी का मैसेज देना शुरू किया है कुछ लीडर्स ने उनके, वो उसको आगे बढ़ाना होगा, और ये जो ख़ासतौर पर शहरियत का जो एक्ट है इसके ऊपर उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे वो जाके मुसलमानों से जो एक बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की उसके साथ कैसे हमदर्दी और सपोर्ट का इजहार करते हैं। अब देखें जी, शाहीन बाग का जो वाकया आया और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए और बीजेपी ने जिस तरीके से एक बड़ी हैम फिस्टेड अंदाज में उसको डील किया, फोर्स यूज़ की उन्होंने जामिया मिल्ली में भी और दूसरी जगह जी यूनिवर्सिटी में, तो ये सब ने एक ब्रॉडर लेवल पे एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा कि जो इंडिया की इतनी देर से एक मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म चलती आ रही है उसको ना सिर्फ एक थ्रेट है बल्कि ये अंडरकट कर रहा है, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और गोल्स थे वो भी अचीव नहीं हो रहे, उनकी राह में रुकावट होगा, और इंडिया का एक इम्प्रेशन भी इंटरनेशनली इतना ख़राब हो रहा है। तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है और इतनी मीडिया पे वहाँ पे इंडिया में ये डिस्कशंस हो रही हैं, तो इसका यकीनन एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आम आदमी की जो पार्टी है उसने डिलीवर किया है दिल्ली में, जहाँ तक तो केजरीवाल ने जो एक स्टांस उन्होंने अपनाया, एक जाके लोगों से जो मिलते रहे, और अभी आप एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प रिजल्ट ये भी आया कि एक मुसलमान ने कैंडिडेट ने वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया।
इससे पहले कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के भारत के दौरे पे बात करें, वाजपेयी साहब आप ये बताइएगा कि जो ओवरऑल एक सियासत बीजेपी की या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी नज़र आती है, और जिस तरह इमरान ने भी कहा है कि एक भारत का एक तशख्स था सेकुलर मुल्क का और डाइवर्सिटी थी उसकी, एथनिक डाइवर्सिटी है, उस सारे जो इम्प्रेशन है या उसकी जो कहना चाहिए कि उसका जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा है, तो क्या रिविजिट कर सकते हैं वो अपनी अप्रोच को इन इंतखाबात और ख़ासतौर पर इन रीजनल इलेक्शंस में बुरी तरह नाकामी के बाद?
नहीं, हमें लगता है कि थोड़ा बीजेपी रिविजिट नहीं कर पाएगी और वो और ज्यादा रेडिकल होगी, क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि ज्यादा रेडिकल होने के पैरेलल में जो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन है ये थोड़ा समझना चाहिए, उसको दोबारा पटरी पर कैसे लाए इसका कोई विजन गवर्नमेंट के पास है नहीं। तो आप जब आर्थिक मुद्दे पर फेल हो रहे हैं तो फिर आप सामाजिक तौर पर राजनीति को साधना चाहते हैं और यही एक मुसीबत है। देखिए केजरीवाल ने एक इकोनॉमिक मॉडल भी दिया है, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल दिया है, वही इकोनॉमिक मॉडल जो है उसका वो पॉलिटिक्स में सफल हो गया है और मोदी के पास संकट ये है कि उनके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है और वो लगातार क्राइसिस में।
तो क्या फिर इस रेफरेंस में आम आदमी पार्टी नेशनल सरफेस के ऊपर भी आके परफॉर्म कर सकती है अगर उनका इकोनॉमिक मॉडल बेहतर है तो?
नहीं, तो आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे आना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन केजरीवाल का नेशनल लेवल पे उभर जाना, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में जो रीजनल फोर्सेस होते हैं वह जब कोलिजन के तौर पर आते हैं और जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, चाहे वो वीपी सिंह का दौर हो, चंद्रशेखर का दौर हो, देवेगौड़ा का दौर हो, गुजराल का दौर हो या अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है और ये मिलकर उस 272 के आंकड़े पर पहुंच जाती है जहां पे आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो केजरीवाल इंडिविजुअल लेवल पे नेशनल लीडर के तौर पे मान्यता है, लेकिन उनका अभी देश जो है वो दिल्ली के बाहर बिल्कुल नहीं
बेस नहीं बन पाया। वाजपेयी साहब हमारे साथ रहेगा, हम आपकी राय लेना चाहेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके भारत के दौरे के ऊपर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम है जहां रंग, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ फायजा बुखारी। प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट और उसमें हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर, वो भारत का दो रोजा दौरा करने जा रहे हैं, 24 फरवरी को वो भारत पहुंच रहे हैं। ऐसे वक्त में जब एक तरफ इंटरनेशनली जैसे पिछले सेगमेंट में बात हुई कि भारत के सेकुलर इम्प्रेशन उसके इमेज के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, दूसरी तरफ भारत के जीडीपी को या उसकी इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन का शिकार है, और तीसरा ये कि मुल्क के अंदर खासतौर पर लेजिस्लेटिव असम्बलीज के अंदर हुक्मरान जमात को चैलेंजेस का सामना है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये विजिट भारत के साथ बायलिटरल ताल्लुकात के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो इक्वेशन बाहिर है उसके लिए कितनी अहमियत रखता है, इस पर बात करेंगे। पुनिया परसोनिया वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन स्टूडियो में, अली इमरान साहब और मुसद्दिक चुगताई साहब हमारे साथ हैं लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, सो तीनों की इसमें राय शामिल करते हैं। पुनिया परसोनिया साहब, आपके ख्याल में प्रेजिडेंट ट्रंप का ये विजिट किन एतबार से ज़्यादा अहम है, क्या कुछ टेबल पे है जहाँ पे एडवांसमेंट चाहेंगे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बायलिटरल रिलेशनशिप के अंदर?
मेरे ख्याल से ट्रंप के मद्देनजर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बड़ी होने वाली है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस है और भारत की जो डील है चाइना के साथ वो तकरीबन $89 मिलियन की है, उसकी तुलना में अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत छोटी है, जो भारत का व्यापार है अमेरिका के साथ वो ट्रेड डील बड़ी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बड़ी बात डिफेंस सेक्टर में है और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है जो अमेरिका बेचने को एक लिहाज से तैयार है, $1.9 बिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और भारत अपने तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में जरूर चाहता है कि उसे किसी भी हालत में MS-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स मिल जाए। तो मेरे ख्याल से डील जो है वो तीन हिस्सों में है, एक एनर्जी के क्षेत्र में, एक डिफेंस के क्षेत्र में और एक ओवरऑल ट्रेड के क्षेत्र में। इस मायने में यह विजिट जो है शायद उसी दिशा में आगे बढ़ेगी और ये अमेरिका के लिए भी लाभदायक है और भारत के लिए भी लाभदायक है।
जी मुसद्दिक चुगताई साहब, अब आपका ये शोभा आ गया है कि अब पहले पाकिस्तान की मईशत पे आपने बात की है, अब भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील, बिग ट्रेड डील जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये दोनों मुल्कों की लीडरशिप के लिए, क्योंकि खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे वो इसी साल इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या मानी रखती हैं और कितना करीब लाएंगी दोनों मुल्कों को एक दूसरे के?
जैसे आपको भी पता है और सब लोगों को पता है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज प्लेड देयर कार्ड्स इंटरनेशनली, जहाँ सब बिजनेस फेच करने के लिए, कंपनीज लाने के लिए दे हैव डन वंडरफुल जॉब। इसको आप एक दूसरे नुकता नगा भी देखें, USA में दे आर अबाउट 4.5 मिलियन इंडियंस, ट्रंप का दौरा इस वक्त करना और जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है और आई थिंक दिस विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज टू अमेरिकन इंडियंस, इट्स अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ वोट्स एंड दे आर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इफ ट्रंप pulls a good deal for India. Yeah. I think majority of this Indian Americans will vote for Republican, especially with Trump. In some of the states, ye hoga ke it will be tipping factor.
چلو یہ تو گیا پالیٹکس. امریکن بزنس مین پہلے وہ انڈین امریکن ہے, وہ پاکستانی امریکن ہے, وہ بائی برتھ امریکن بزنس مین ہے, وہ کیا اپارچونیٹی اپنے لیے دیکھتا ہے؟
دیکھیے انڈیا تو آپ کو پتا ہمیشہ سے اٹ ہیز بین ایکسلنٹ مارکیٹ فار اینی بزنس. اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, اینی امریکن کمپنی ول لو ٹو گو دیئر, اینڈ آئی تھنک دس ول بی ویری ویری پازیٹیو. اور میرا خیال ہے کہ انرجی سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ دے آر سم کمپنیز فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آلٹرنیٹ انرجی میں دے آر وائنگ ٹو انویسٹ دیئر.
علی عمران صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ پریزیڈنٹ کلنٹن کی طرح کوئی اسٹاپ اوور ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے؟
اس کی یقیناً اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑا پیس پروسیس اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں امریکہ نے گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً جو کوششیں اتنی بڑی ہائی سٹیکس, کیونکہ اس پہ اس کو صدر ٹرمپ جو ہیں اس الیکشن میں 2020 میں فارن پالیسی اچیومنٹس بھی اپنی بتانا چاہ رہے ہیں. اس میں اگر تو وہ افغانستان میں پیس ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ٹروپس واپس لے آتے ہیں,
ٹی یو میں بھی کہا کہ ہر صورت ہم چاہتے ہیں
تو وہ بہت بڑی ایک,
لیکن انڈیا پہ آئی بگ ٹریڈ ڈیل, کیا ماننے رکھتے ہیں؟
جی جی, انڈیا کے معاملے میں دیکھیں جی دو باتیں ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم ہم کہہ سکتے ہیں امیجیٹ جو ہے کہ اس سے مودی کو کیا فائدہ ہوگا, کیا ان کی پالیسیز کو ویلیڈیٹی ملے گی اس سے, نمبر ون. نمبر ٹو, ٹرمپ اس کو کیسے اپنی الیکشن کیمپین میں یوز کریں گے. نمبر تھری, سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے جو کہ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, انڈیا کو ایک کاؤنٹر ویٹ سمجھا جاتا ہے چائنا کے مقابلے میں, اس کو اس یہ وزٹ اس ایک اسٹریٹجی کا تسلسل ہے, کیونکہ بش صدر بش کلنٹن سے اسٹارٹ ہو کے بش, پھر صدر اوباما نے کتنے دو دورے کیے ہیں میرے خیال تین, اس کے بعد اب یہ ٹرمپ کا جو دورہ ہے یہ اسی ایک اسٹریٹجی کا تسلسل مجھے نظر آ رہا ہے اگر لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
اب بات ہیں واجپئی صاحب, یہ آخری ہمارا سوال ہوگا, پرائم منسٹر نریندر مودی ان کے اوپر جو دباؤ ہے سول سوسائٹی کا ہر اعتبار سے, یہ دورہ ان کو انٹرنلی پرائم منسٹر مودی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, ان کے امیج کو بہتر بنا سکتا ہے؟
میرے خیال سے یہ دونوں سوال ایک دوسرے کو خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم انڈیا کے بھیتر ڈیموکریسی کے وہ سوال ہیں جو ڈیموکریسی امریکہ کے بھیتر زیادہ مضبوط ہے. یعنی ہاؤڈی یا ہوسٹن میں جس طریقے سے ہاؤڈی مودی کارکرم ہوا تھا اور اس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مودی ٹرمپ کے ساتھ چلے تھے, میرے خیال سے امریکہ میں رہ رہے انڈینز کے سامنے بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعی ڈیموکریٹک آسپیکٹ میں ٹرمپ کے لیے اچھا رہے گا مودی کے ساتھ گھومنا یا نہیں رہے گا.
تو ایسا کوئی پلان ہے, کوئی بڑا ریسپشن دینے کا, کوئی بڑا عوامی پبلک اپیئرنس کا کوئی پلان ہے وہاں پہ؟
اس کا نہیں ہے, لیکن انٹریکشن ضرور ہے, اور انٹریکشن احمد آباد میں بھی ہے. احمد آباد کا مطلب ہوتا ہے گجرات, اور گجرات کا مطلب ہوتا ہے مہاتما گاندھی. لیکن بھارت میں اس سمے مہاتما گاندھی اور ان کی ہتیا کرنے والے گوڈسے کو لے کر بحث زیادہ تیز چل رہی ہے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ لاسٹ وزٹ جب اوباما کی تھی 2015 میں, تو بھی اس وقت انہوں نے جو سوال یہاں کی مائنورٹیز کو لے کے کھڑے کیے تھے اور ٹارگیٹ کیا تھا مودی کو, کیا وہ سچویشن تو نہیں آ جائے گی؟ اور کشمیر کو لے کر کیا واقعی ٹرمپ کچھ نہیں بولیں گے جبکہ وہ عمران کے ساتھ بول چکے ہیں؟ اس پہ انڈینز کی نظر ہے. تو یہ انٹریکشن کتنا فائدہ مند ہوگا یا اس کو کتنا فائدہ مند اپنے لیے بنانا چاہیں گے, یہ ایک سوال ہے.
30 سیکنڈ عمران.
دیکھیں جی, دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. صدر ٹرمپ نے بارہا یہ آفر کیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, انڈین مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اس کو اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا کہ پاکستان بیہائنڈ دی ڈورز جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ ٹرمپ وہاں پہ جا کے ان دو مسائل پہ اہم سٹیٹمنٹس دیں.
اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چائے پینے کے لیے اسلام آباد رکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑا
پاسبلٹی ہے.
پاسبلٹی ہے جو قائد صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے. پروگرام ہم اپنا یہاں پہ آج ختم کریں گے. جہاں رنگ مصدق جو قائد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اسٹوڈیو تشریف لائے. علی عمران, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. پونیا پرسونیا واجپئی صاحب بھارت سے آپ ہمارے ساتھ تھے, اور وہ تمام پینلسٹ جو آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے سب کا شکریہ. پروڈیوسر فائزہ بخاری اور میزبان اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان میں انٹرنیشنل سائنس کانفرنس 2020 خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کی گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی ملتان اس سال 2-3 مارچ تک ایک انٹرنیشنل ڈبل آئی سائنس کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے اشتراک سے منعقد ہونے والی اس 3 روزہ کانفرنس کی مرکزی منتظم ویمن یونیورسٹی ملتان کے ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ڈپارٹمنٹ یا اورک کی ڈائریکٹر ملکہ رانی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس کانفرنس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
نہ صرف فزکس بلکہ ہم نے تمام جو سائنسز کے ڈسپلنس ہیں ان کو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے، جس میں کیمسٹری ہے، مالیکولر بایولوجی ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، میتھ ہے، یہ تمام کمپیوٹر سائنس ہے۔ یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، اور اس کانفرنس میں نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل اسپیکرز بھی انوائٹیڈ ہیں۔
اور ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر اور ویمن یونیورسٹی ملتان میں فزکس کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ملکہ رانی نے بتایا کہ اس کانفرنس میں قومی سطح کے لگ بھگ 8 اور بین الاقوامی سطح کے 20 اسپیکرز کو مدعو کیا گیا ہے۔
ترکی سے بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، ہم نے فن لینڈ سے بھی انوائٹ کیا ہے، ہم نے امریکہ سے بھی انوائٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسپیکرز کو۔ اسی طرح ہم نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز سے جو فزکس کے سائنٹسٹ ہیں انہیں ہم نے انوائٹ کیا۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لانا چاہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو اور فیکلٹی کا آپس میں بھی انٹریکشن ہو، کیونکہ ہماری یونیورسٹی ایک ڈیولپنگ یونیورسٹی ہے، ہمارے پاس ابھی لیبز ہیں وہ اتنے اسٹیبلش نہیں ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کولیبریشن کو ہم انکریز کریں۔ کولیبریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کا ریسرچ ایکسپوئر اور ان کا کانفیڈینس اور ان کا ایکٹیو فیلڈ آف ریسرچ سے ان کی جو آگاہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں۔
ملکہ رانی نے کہا کہ ویمن یونیورسٹی ملتان اس قسم کی کانفرنسوں اور ورک شاپس کا اہتمام کرتی رہتی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔
لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی کنڈینس میٹر فزکس اینڈ نینو ٹیکنالوجی پہ، اور اس کے علاوہ بھی ہم ڈفرینٹ سمپوزیم اور سیمینارز جو ہیں اور ورک شاپس بھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہماری ایک وومن یونیورسٹی ہے اور اسٹوڈینٹس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا باہر آنے جانے کا یا دوسری یونیورسٹیز کو وزٹ کرنے کا، تو اس لیے اور خواتین ہونے کے ناطے ان کا لوگوں سے انٹریکشن بھی کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس طرح کی جو پروگرامز ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں کرتے رہتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس کو ایک تو ایکسپوجر بھی ملے، ان کا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ بھی اپ ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کو ریسرچ کے بارے میں کہ اس ٹائم کیا ایکٹیو فیلڈ آف ریسرچ ہیں جن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں طالب علم بھی مختلف انداز سے شرکت کر سکتے ہیں۔
ہم ایک تو اسٹوڈینٹ اٹینڈ بھی کریں گے اور دوسرا جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹ ہے وہ اپنے پوسٹر بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں، وہ اورل ٹاک بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی لمیٹیشنز نہیں رکھے کہ اسٹوڈینٹ اس میں اورل ٹاک نہیں دے سکتے صرف فیکلٹی ممبرز، بلکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بھی اپنی کنٹریبیوٹڈ ٹاکس جو ہیں وہ اس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، جو ایم فل اسٹوڈینٹ ہیں یا پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹ ہیں، اور یہ اپنے پوسٹر کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹاک کی صورت میں بھی اس میں اپنی پریزنٹیشن، اپنا جو ریسرچ ورک ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر ملکہ رانی نے بتایا کہ اس کانفرنس میں طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔
اچھی چیز ہم نے یہ ایڈ کی ہے کہ اسٹوڈینٹس کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے اس میں پوسٹر کمپٹیشن رکھا ہے، اور اس میں ہم نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرائز رکھا ہے۔ فرسٹ پرائز جو ہے وہ $300 ہے، سیکنڈ پرائز $200 ہے، اور تھرڈ پرائز جو ہے وہ $100 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی ہمیں پیپرز اس میں سبمٹ کروائیں گے لوگ، جو اس میں پیپر پریزنٹ کریں گے، وہ پیپر جو ہے ان کی جو پبلشنگ ہے وہ امریکہ کی ایک اسپائی پروسیڈنگز ہیں ان میں پبلش ہوں گے۔ ہم نے اپلائی کر دیا اور ہوپ فلی وہاں سے ہمیں انشاءاللہ، ہماری ان سے کرسپونڈنس چل رہی ہے، انشاءاللہ وہاں سے ہمیں ایکسیپٹنس آ جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے مندوبین کے لیے ملتان کے تاریخی مقامات کے ایک دورے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔
ہم چاہتے ہیں کہ ملتان آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکل پلیس ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ہسٹوریکل جو ہماری جتنی بھی پلیسز ہیں ان کا ہم ان کو دربار ہے, اولیاء کا شہر ہے ملتان, تو ہم اس میں انشاءاللہ وہ ایک سٹی ٹور بھی ہم نے اس میں ارینج کیا ہے. تاکہ
یہ تھی ملتان کی ویمن یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن پنجاب کے تعاون سے مارچ میں ہونے والی سہ روزہ سائنس کانفرنس کے بارے میں ایک رپورٹ, جس میں گفتگو کر رہی تھیں اس کانفرنس کی مرکزی منتظم گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی ملتان کے اورک کی ڈائریکٹر اور یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ملکہ رانی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.